আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা কামা ওয়ারাদা ফি সূরাতিল হজ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی ہے سلسلہ کلام جو اس مسجد میں خطبات جمعہ میں جاری ہے وہ ہے ہمارے دینی فرائض اور ان دینی فرائض کے حوالے سے اس کی اہمیت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہ دینی فرائض وہ ہیں جن کی جواب دہی ہم نے قیامت کے دن کرنی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ان باتوں سے متعلق سوالات کرے گا لہذا قیامت کے دن اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے یہ دینی فرائض ہیں جن کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین کام وہ ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اس آزمائشی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں انشاءاللہ وہ ان لوگوں کا مقدر بن سکتی ہیں کہ جو اپنے دینی فرائض ادا کریں لہذا سب سے پہلے جو دینی فرض رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچان کر پوری زندگی اس کی عبادت کرے اس کی بندگی کرے اس کی غلامی بجا لائے یہ سب سے بنیادی فرض اس پر بحمد تعالیٰ دو جمعوں میں یہ خطاب یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اتنی بڑی کائنات اس میں انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے ہر شے با مقصد ہے پرپز فل تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ایک جگہ تو سوال پوچھا اللہ پاک نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اے لوگو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار عبث پرپس لیس پیدا کیا ہے اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اکثر ایسا ہی لگتا ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ کوئی اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، جو اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، جس نے اسے ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے. جب کائنات کی ہر شے با مقصد ہے تو انسان کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور یہ مقصد حیات اس رب نے اپنی آخری کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا لکھ کر. لہذا ہمارا دینی فرض اپنے رب کو پہچان کر اس کی بندگی کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا انسان کا مقصد تخلیق، پرپز آف کریشن، اللہ تعالی کی بندگی، اس کی عبادت. شیخ سعدی کے الفاظ میں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ عبادت سے مراد محض نماز، روزہ، حج، زکات نہیں. یہ عبادات ہیں، موڈس آف ورشپ ہیں، ذرائع ہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے، بندگی کرنے کے، غلامی میں زندگی گزارنے کے، سلیوری کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں. مقصد اللہ کی بندگی. لہذا الحمدللہ نماز کا مقصد بھی بیان ہوا. پانچ وقت بندگی رب کا وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ نماز رکھی. جو ہم آ کر اللہ کے سامنے اپنا وعدہ تازہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. سورہ طہ میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا جو حکم دیا تو وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرنا اور میری عبادت کے لیے نماز قائم رکھنا. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے. گویا نماز اللہ تعالی کو یاد رکھنے یا یاد کرنے کا یقینی ذریعہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. پھر اسی طرح زکات، دل سے مال کی محبت نکالنا، کیونکہ اس دل میں دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو رب کی محبت رہے گی، دین کی محبت رہے گی، یا دنیاوی چیزیں، اس میں خاص طور پر مال کی محبت، جو فتنہ قرار دیا گیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولادیں تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. ان کی محبت اگر حد سے آگے بڑھ جائے، حدود میں نہ رہے، تو بس یہیں سے عبادت کا فیلیور ہے. کیونکہ عبادت کا جوہر، عبادت کی خوبصورت ترین شے محبت ہے، جو اپنے رب سے ہونی چاہیے. اطاعت کے ساتھ محبت، یہ عبادت بنتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اس کے بعد دوسرا فرض، جس پر الحمدللہ پچھلے جمعے بھی کافی گفتگو ہوئی، آج مزید بات کریں گے. فرد کی حیثیت میں پہلا فرض، پوری زندگی اللہ تعالی کی اطاعت کرنا محبت کے جذبے سے، یہ عبادت ہے. اور اب دوسرا فرض ہمارا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینا، یہ اس امت پر، اس امت کا فرض منصبی. یہ امت، امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس ہی مقصد کے لیے برپا کی گئی. اور اگر ہم نے بحیثیت مجموعی اس میں کوتاہی کی جیسے کہ کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہے. وی آر آل اکاؤنٹبل. اس فرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہم سب اللہ کی جناب میں جواب دہ ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا. اس کے دلائل سنیے. سب سے پہلی دلیل فطری طور پر، فطرت انسانی میں اللہ پاک نے یہ محبت رکھی ہے، جذبہ ہمدردی. جو بات مجھے اچھی لگی لازمن میں دوسروں کو بتاؤں گا یا بتانا چاہیے. فطرت انسانی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، کسی نقصان میں یا خطرے میں، ہماری فطرت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ ہم اس کو آگاہ کریں، انفارم کریں. بھلے سے مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، لیکن آگاہ کرنا، اس کو خبردار کرنا، یہ ہماری فطرت میں ہے. لہذا انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا یا بچانے کی کوشش کرنا، یہ اس مسلمان امت کا فرض منصبی ہے. دلیل اس کی ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی تھے اور آخری رسول بھی. نتیجتاً ذاتی حیثیت میں اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اور پیغمبر نے اپنے قول اور عمل سے دین کی گواہی دے کے گئے. لہذا مختصرا میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہم نکات رکھنا چاہوں گا کہ یہ دوسرا فریضہ، دعوت اللہ، شہادت الناس، اس کی سب سے بہترین اگر کوئی مثال ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بہتر اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. پہلے ان دونوں اصطلاحات کا مطلب سمجھ لیجئے. دعوت الی اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی طرف بلانا، اور شہادت علی الناس کے معنی ہوں گے لوگوں پر گواہی دینا، یعنی لوگوں کے خلاف گواہی دینا. گواہی یا تو کسی کے حق میں ہوتی ہے، کسی کے خلاف ہوتی ہے، دو ہی باتیں ہوتی ہیں. عدالت میں اگر آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو آپ اس مسئلے میں کسی کے حق میں گواہی دیں گے تو کسی کے خلاف جائے گی. تو شہادت اعلی، کسی کے خلاف گواہی دینا. شہادت لہو، کسی کے فیور میں گواہی دینا. جیسے حدیث میں آیا بخاری کی روایت میں، القرآن حجت لکا، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، او علی کا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. دو ہی باتیں ہیں. قرآن حکیم پڑھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کروائیں گے، اس کے احکامات کو نافذ کریں گے، حق میں گواہی دے گا. نہیں پڑھیں گے، خلاف گواہی دے گا. تو گواہی، شہیدہ یشہدو کے بنیادی معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، موجود ہونا، حاضر ہونا، گواہی دینا، یہ سارے اس کے معنوں میں شامل ہیں. انہی معنوں میں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو شہیدہ یشہدو، گواہی دینا، اور شہیدہ اعلی، کسی کے خلاف گواہی دینا. لہذا الفاظ سنیے قرآن حکیم کے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. واجتباکم، اس اللہ نے تمہیں اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے. تم چنے ہوئے لوگوں، کبھی اس کو تنہائی میں سوچئے گا، سات عرب انسانوں میں سے کتنے وہ سعادت مند مسلمان ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی، شہادت علی الناس کی. وَاجْتَبَاكُمْ اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، دونوں ایک ہی معنوں میں آتے ہیں، تقریباً چنا ہوا، پسند کیا ہوا، سلیکٹڈ یا اپوائنٹڈ کہہ لیجئے. تو اس امت کے لیے لفظ استعمال ہوا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ ملت ابیکم ابراہیم. یہ جہاد کرنا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. سورہ بقرہ میں اس سے پہلے یہاں بیان ہو چکا ہے کہ یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ تو ہمیں بھی اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، جو مسلمان ہو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اب بھی. اور یہ جہاد کیوں کرو؟ جہاد کو آبجیکٹو مقصد، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی قائم کر سکو. اب یہ ہے حساس مسئلہ گواہی کا، اس سے پہلے یہ کئی مرتبہ یہاں بیان ہو چکا ہے. آج ہم نے اس کو موضوع و بحث اس لیے بھی بنایا کہ ہمارے معاشرے میں شہادت بہرحال ایک مقدس معاملہ ہے، لیکن اس کے مختلف تصورات ہیں. شہیدہ یشہدو جب گواہی کے معنی میں آتا ہے تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو بھی ہم شہید کہتے ہیں. مقتول فی سبیل اللہ کے لیے بھی شہید فی سبیل اللہ کا لفظ یا اصطلاح استعمال ہوتی ہے. کن معنوں میں؟ کہ وہ اپنی جان دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اقبال ہی کے اشعار ہیں، بہرحال تھوڑا سا انداز تلخ ہے، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور. اذان میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے 7 مرتبہ 6 مرتبہ، اور نماز میں بھی ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ عشرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ان کی قربانیاں یقیناً انتہائی اہم ہے، انتہائی عظیم ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہادت علی الناس کا فریضہ کسے کہتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے عمر فاروق نے اپنی جان قربان کی، حضرت حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، وہ مقصد کیا تھا؟ اس کو مختصر سنیے. یہ رسالت بنیادی طور پر شہادت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. رسول کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ گواہی دینا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھیے مختصر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 برس کی زندگی، اس معاشرے نے آپ کے کردار کے بارے میں کیا گواہی دی؟ جب آپ ہیرا سے تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل کے طور پر قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، لقد لبثت فیکم عمرا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی شرک کیا ہو، کبھی بدکاری کی ہو، کبھی کوئی بھی گناہ کیا ہو؟ یہ ہے کردار کی گواہی. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی شخصیت پر آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ انگلی اٹھاتا تو لوگ اسی کو جھوٹا کہتے. آپ کی کردار الحمدللہ سب کے سامنے موجود تھا. واقعہ ملتا ہے کہ ابو سفیان ایک مرتبہ سفر پہ تھے, بادشاہ کو جب خطوط لکھے گئے تو ایک کرسچن بادشاہ تھا جس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ یہ سب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ ابو سفیان چاہتے تو بتا دیتے, جھوٹ بول دیتے, لیکن اتنا زبردست کردار تھا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادشاہ کے سامنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کردار ہے اس کی گواہی دی ابو سفیان نے. بعد میں مسلمان ہو گئے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ بول سکتے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا یا جھوٹے نبی ہیں. شہادت علی الناس کا آغاز ہوتا ہے اپنے ذاتی کردار سے. لہذا جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ گواہی قائم کریں انہیں سب سے پہلے اپنی ذات میں اللہ کا دین نافذ کرنا ہوگا, یا جہاں تک ممکن ہو اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کی وہاں تک عمل کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے, تب یہ گواہی کارگر ہوگی, فائدہ مند ہوگی, متاثر کرے گی لوگوں کو. جیسے میں نے سیرت سے ایک مثال دے دی, اللہ کے رسول کی 40 برس کی زندگی. پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. آغاز ہوتا ہے رسالت کا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورہ علق سے نبوت کا آغاز ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات رسالت کے حوالے سے, اے لحاف میں یا کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم قم, کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. رسالت کا اصل موضوع خبردار کرنا, وارن کرنا, اور ہدف وربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کیجئے. ترجمہ یہی ہوگا, مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کیجئے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو عرب کی کیفیت کیا تھی؟ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, شرک ہے, کفر ہے, ہر طرح کا ظلم ہے. انہی مسائل کے حل کو سوچنے کے لیے آپ حرا میں گئے تھے, تفکر تدبر کہ یہ ہو کیا رہا ہے اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. بہرحال وہاں سے آپ کو ہدایت ملی, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم نے راہ حق میں سرگردہ پایا, آپ حق کی تلاش میں تھے, ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. ہدایت ہی نہیں, ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا قیامت تک کے لیے. لہذا ہیرا سے آئے ہیں, آپ کے قریب ترین لوگوں نے آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہوئے ایمان قبول کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین, خدیجہ الکبریٰ, صدیقہ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. یہ ہے کردار کی گواہی. آپ کے قریب ترین دوست, جگری دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. ان حقائق تک تو پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے ہی ایمان کی دعوت دی گئی فوراً قبول کی. حضرت علی ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چچا زاد بھائی, پہلے دن سے آپ کے ساتھ بیٹوں کی طرح پرورش کی تھی نبی کریم نے حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں داماد بھی ہیں. اور بڑا عظیم کردار سیدنا علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کی تربیت کا بہترین شاہکار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام، یہ چار افراد سب سے پہلے ایمان لائے. پھر انہی میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں چھ ایسے لوگ مسلمان ہوئے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اس معاشرے کے ایلیٹ لیول جو ہو سکتا ہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، جو بھی ہیں، بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ابتدائی دور میں. یہ دعوت کا کام آگے بڑھتا گیا، الحمدللہ دین کی دعوت اپنے قول اور عمل سے دیتے گئے. ابتدائی تین سال میں ذاتی حیثیت میں دعوت کا کام کرتے رہے، ایک ایک کے پاس جا کر دعوت کا کام کرتے رہے. بالآخر جب دین پھیلنے لگا، اور خاص طور پر نوجوان بڑی تعداد میں ایمان لانے لگے اور غلام ایمان لانے لگے، تو اب قریش مکہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ دعوت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہمارا مستقبل محمد کی گود میں جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب وہ صرف جو مخالفت تھی، زبانی کلامی، استہزاء، مجنون ہو گئے، شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، جادوگر ہیں، کذاب ہیں، یہ جھوٹے الزامات لگائے گئے نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے، جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، اور بہت خوبصورتی سے ان سے علیحدہ ہو جائیے. لیکن جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہر الزام کا جواب، محبوب پر لگنے والے ہر الزام کا جواب اللہ تعالی نے دیا. جب مجنون کہا گیا تو فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وانا لقل اجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم. یہ گواہی کس کی طرف سے آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. جب کہا گیا شاعر ہیں، فرمایا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے ان کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائی، شعر و شاعری ان کے شایان شانی نہیں، یہ تو رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال اس طرح سے یہ دین کا کام، شہادت کا کام، گواہی کا کام آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ پانچ نبوی، اب تشدد کا آغاز ہوا، پرسیکیوشن، اور ذاتی حیثیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ان بدبختوں نے بری طرح ضرب و درد جو ہے وہ چوٹ ماری. خاص طور پر ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے، عین سجدے کی حالت میں، اونٹ کی اوجڑی ہے جو کہ آپ کے سر پر ڈال دی گئی. یہ سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. لیکن الحمدللہ خاندان کی ایک سپورٹ تھی پیچھے، ابو طالب چچا چیف آف مکہ تھے، لہذا قتل کرنے کا پھر سوال نہیں تھا ابھی. لیکن جو غریب تھے، غلام تھے، فیملی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں تھے، ان پر جو تشدد ہوا ہے، یہ پڑھنے کے واقعات ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، جن کو توحید پر ایمان لانے کے نتیجے میں ابو جہل نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور ان کا واقعہ پڑھیں تو انسان لرز جاتا ہے، کس بے دردی سے اس بدبخت نے سیدہ سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمار کی والدہ ہیں. آپ کے والد محترم حضرت یاسر بھی شہید کیے گئے، اور جس بے دردی سے وہ ٹارچر کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، صرف ایک مطالبہ تھا، کہہ دو کہ اس بت میں بھی کچھ ہے، یہ بھی تمہیں کوئی خیر پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہتے تھے احد احد لا الہ الا اللہ، بس یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تھا جس کی پاداش میں شہید کیے گئے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اللہ کے رسول گزرتے تھے وہاں سے، ان کو بھی آوازیں آتی تھیں، معلوم تھا کہ یہ ٹارچر کر رہا ہے. فرماتے تھے، اس بیرو یا آلہ یاسر، اس بیرو یا آلہ یاسر، ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے گھر والوں، تمہاری بدلے کی جگہ، وعدے کی جگہ تو جنت ہے. اور 590 میں شہید کر دیے گئے حضرت یاسر بھی اور حضرت سمیہ بھی. اور جس طرح شہید کیے گئے، میں نے عرض کیا کہ واقعہ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا. اس دوران حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہوئے. اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، ایمان افروز بھی ہے. وقت محدود ہے، ورنہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ جب بیان کی جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں. بہرحال اپنے قول اور اپنے عمل سے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام دین نافذ کر کے دکھایا. پورا نبوی دور دعوت اللہ، قرآن کے ذریعے دعوت، صبر، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو. اور پھر ہجرت مدینہ، جب صورتحال یہ ہو گئی کہ جان پر بن گئی تو حکم دیا گیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ. ہجرت کر کے مدینے گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر دین قائم ہو چکا ہو اور وہاں ویلکم کیا گیا ہو بیتاج بادشاہ کی حیثیت میں اور دین جا کے نافذ کر دیا، ایسا نہیں ہے. آغاز تو کہا جا سکتا ہے، ایک بیسمنٹ تو ملا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. 16 مہینے کے اندر اندر نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام جو قتال کے مرحلے کے مسائل تھے وہ حل کیے. مسجد نبوی بنائی، ایک مرکز بنایا مسلمانوں کا. اسی طرح مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان مواقعات قائم کی، میثاق مدینہ، ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کیا یہودیوں سے، بنو قینقہ، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کو معاہدات میں جکڑ لیا. اور اب اقدام کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام مکے والوں کے خلاف، کہ جو ان کے تجارتی قافلے تھے ان کو بلاک کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ابو سفیان کا ایک قافلہ جو جا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش میں بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. 17 رمضان المبارک 2 ہجری، یہاں سے دعوت اقدام کے مرحلے میں داخل ہوئی اور اقامت دین کے مرحلے میں تلوار ہاتھ میں لینا ناگزیر ہے. رحمت للعالمین اگر تلوار لے کر کھڑے ہیں بدر میں، احد میں، احزاب میں، تبوک میں، حنین میں، تو پھر بغیر خون دیے تو انقلاب نہیں آتا. اگر آتا ہوتا تو رحمت للعالمین کسی ایک کافر کی بھی جان نہ لیتے. کجا یہ کہ 269 صحابہ، 260 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب اللہ کا دین غالب ہوا. بعض نے اس کو قائم کرنے کے لیے اور بعض نے اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی. عمر فاروق دین قائم کر کے، قائم رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر گئے. حضرت عثمان غنی شہید کیے گئے 18 ذوالحجہ. سیدنا عثمان غنی شہید مظلوم، ذوالنورین، شہادت کا دن. 21 رمضان المبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی شہادت کا دن. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عظیم شہادتیں کس مقصد کے لیے ہوئی؟ جب مقصد ذہن میں رہے تو بات سمجھ میں آئے گی. دین کو قائم کرنا اور دین کو قائم رکھنا، یہ ہے ذمہ داری مسلمانوں کی. لی یکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. آج بحثیت مجموعی دین کہیں پر بھی قائم نہیں ہے، تو اس کو قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امریکہ اسلام دین کو نافذ کرے گا یا دشمنان دین اسلام کو نافذ کریں گے؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر دینی غیرت ہے، حمیت ہے اپنے دین سے، اپنے پیغمبر سے، اپنی کتاب سے، تو بہرحال اس کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اپنا وقت لگانا ہوگا، اپنی صلاحیتیں لگانی ہوں گی، اپنی جوانیاں کھپانی ہوں گی، اپنا پیسہ لگانا ہوگا، اپنی اولاد کو کھپانا ہوگا، تب کہیں جا کر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ و قائم ہوگا. میرے بھائیو، صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، خواہشات سے نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہوگا. اگر اللہ چاہے تو آئین واحد میں غالب کر دے. ان اللہ قوی عزیز. امتحان میرا اور آپ کا ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.